بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ والشمس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ویب سائٹ پر موجود ہماری آرکائیو میں آپ ریڈیو تہران کے مختلف ماضی میں نشر کیے گئے پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. سہر ٹی وی کی اس ویب سائٹ پر آپ لائیو سہر ٹی وی کے پروگرام، نیز دستاویزی فلمیں، نیوز بلٹن اور دوسرے پروگرام بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اور سمیر آپ پیش خدمت ہے، رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے عالمی خبریں نشر ہوں گی، عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام اسلام ٹائم. پروگرام اسلام ٹائم کے بعد ہم دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنائی نے محنت کشوں کو پیداواری شعبے کا ستون قرار دیا ہے. پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے آزادی مارچ کی تیاری کا اعلان کر دیا ہے. ہندوستان میں عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی اور کونسلر نے کہا کہ شاہین باغ علاقے میں کوئی انکروچمنٹ نہیں ہے. افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ نے ایک بار پھر تاکید کیا کہ افغانستان سے کسی بھی ملک پر کوئی حملہ نہیں ہوتا. اور یمن کی وزارت صحت کے ترجمان نے کہا کہ جنگ بندی سمجھوتے پر عمل کرنے سے جارح ممالک کا فرار ایسا جرم ہے جس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. رہبر انقلاب اسلامی نے محنت کشوں سے ملاقات میں ان کی قدردانی کی اور انہیں پیداواری شعبے کا ستون قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک کے محنت کش دشمن کے مقابلے میں صفحے اول میں کھڑے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے محنت کشوں اور کام کے بارے میں اسلام کے نظریات کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا کہ سرمایہ دارانہ نظام کے استحصالی نظریے اور بکھر جانے والے کمیونزم کے نعرے بازی کے برخلاف محنت کشوں کے بارے میں اسلام کا نظریہ قد شناسی اور قدردانی پر استوار ہے، اور اسی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدوروں اور محنت کشوں کے ہاتھ چومتے تھے. رہبر انقلاب اسلامی نے عسکری، اقتصادی اور سیاسی میدانوں میں محنت کشوں کے قومی اور درخشاں اقدامات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ فوجی میدان میں محنت کشوں کے پیش قدم ہونے کی واضح مثال مقدس دفاع کے دوران ان کا 14,000 شہیدوں کا نذرانہ ہے، اور اگر دوبارہ فوجی مسئلہ درپیش ہوا تو ایک بار پھر یقیناً محنت کش طبقہ صف اول میں ہوگا. آپ نے فرمایا کہ انقلاب کی کامیابی کے بعد سے سامراج کی ایک اصلی پالیسی ملک کی پیداوار کو ختم کرنا تھا، جو حالیہ برسوں میں پابندیاں بڑھنے کے بعد پوری طرح عیاں ہو چکی ہے، لیکن محنت کشوں نے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مقصد کو پورا نہیں ہونے دیا اور اس میدان میں تولیدی شعبے کا اصلی ستون ثابت ہوئے. رہبر انقلاب اسلامی نے محنت کشوں کی تحریکوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے، جو ابتدائی انقلاب کے دور میں بھی موجود تھیں، کہا کہ ان تحریکوں کا مقصد محنت کش معاشرے کو عوامی احتجاج کی علامت میں تبدیل کرنا تھا، لیکن محنت کشوں نے سیاسی میدان میں بھی اکسانے اور ورغلانے والوں کی ناک رگڑ دی اور ہمیشہ نظام اور انقلاب کے ساتھ کھڑے رہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے تہران کے دورے پر آئے پولینڈ کے وزیر خارجہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نیٹو کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کے سخت خلاف ہے۔ صدر مملکت نے اس ملاقات میں یوکرین میں جاری جھڑپوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران جس طرح سے جنگ کے خلاف ہے، اسی طرح نیٹو کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کے بھی سخت خلاف ہے۔ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے ایران اور پولینڈ دونوں ملکوں کی صنعتی اور تجارتی توانائیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تہران اور وارسا سبھی شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مختلف صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں مشترکہ کوششوں کو بھرپور طریقے سے بروئے کار لائے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران پولینڈ کے پناہ گزینوں کی ایران کی جانب سے حمایت کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کا وسیع تاریخی اور تہذیبی پس منظر ایران اور پولینڈ کے مابین سائنسی اور ثقافتی معاملات کو مضبوط بنانے کا مناسب پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ اس ملاقات میں پولینڈ کے وزیر خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران اور پولینڈ کے مابین تعلقات کی تاریخ 16ویں صدی عیسوی کی طرف پلٹتی ہے، کہا کہ دونوں ملکوں کے مابین تقریباً 500 سال سے دوستانہ تعلقات ہیں کہ جن کا سب سے یادگار لمحہ دوسری جنگ عظیم کے دوران پولینڈ کے پناہ گزینوں کی ایران میں مہمان نوازی ہے۔ پولینڈ کے وزیر خارجہ نے ایران اور پولینڈ کے درمیان موجودہ اقتصادی تعاون کی سطح کو ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ مختلف شعبوں من جملہ اقتصادی، تجارتی، ثقافتی اور سائنسی شعبوں میں تعاون کی سطح کے اوپر لے جانے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے مابین بہت سے اشتراکات کا بھی ذکر کیا۔ خیال رہے کہ پولینڈ کے وزیر خارجہ ہفتے کی شب ایک وفد کے ساتھ ایران کے دورے پر تہران پہنچے تھے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے سابق وزیراعظم عمران خان کے اتوار کے خطاب کو انتہائی خطرناک قرار دیا۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ سابق وزیراعظم عمران خان نے اتوار کو جو بات کہی ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے نواب سراج الدولہ کی سپہ سالاری کی بات کر کے براہ راست اداروں کو نشانہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اداروں کے بارے میں جو زہر اگلا ہے وہ بقول ان کے پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اگر سابق وزیراعظم عمران خان کو نہ روکا گیا تو پاکستان بقول ان کے شام اور لیبیا کے بھیانک تصویر بن جائے گا۔ یاد رہے عمران خان نے اتوار کو ایبٹ آباد میں جلسہ عام سے خطاب کیا تھا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے ایک بار پھر یہ بات دہرائی کہ ان کی حکومت سازش کے تحت ختم کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سازش میں ملک کا میڈیا بھی ملوث تھا۔ انہوں نے نیوٹرل امپائر کی بات کرنے والوں کے جواب میں کہا کہ نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں، انسانوں کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوتا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے آزادی مارچ کی تیاری کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پیغام جاری کر کے کہا کہ وہ ملک کے عوام کو بقول ان کے حقیقی آزادی مارچ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستانی عوام سے کہا کہ وہ منگل کو شہیدوں اور غازیوں کے شہر جہلم جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے مختلف شہروں کے دوروں کا مقصد عوام کو اس مارچ کے لیے تیار کرنا ہے، جس کا مقصد انہوں نے حقیقی آزادی کا حصول بتایا ہے۔ عمران خان نے ایک بار پھر کہا کہ ملک کی عوام کو بتا دینا چاہیے کہ بیرونی سازش کے ذریعے مسلط کی گئی حکومت انہیں منظور نہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ عوام ان کے حقیقی آزادی مارچ میں شرکت کریں گے۔ عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی اور کونسلر نے کہا کہ شاہین باغ علاقے میں کوئی انکروچمنٹ نہیں ہے اور انہدامی کاروائی علاقے کے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ جنوبی دہلی میونسپل کارپوریشن اور پولیس نے پیر کو شاہین باغ میں انہدامی کاروائی انجام دینے کی کوشش کی تھی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ بڑی تعداد میں ایم سی ڈی اور پولیس کے افراد بلڈوزروں کے ساتھ 11 بجے کے قریب شاہین باغ پہنچے، جہاں غیر قانونی طور پر سرکاری زمین پر بنائی گئی کوئی عمارت نہیں ملی۔ رپورٹ کے مطابق ایک کمرشل بلڈنگ کے باہر تعمیر نو کا بورڈ اور لوہے کے بار لگے ہوئے تھے، جس کو ایم سی ڈی کے عملے نے بتایا کہ سرکاری زمین پر ہے۔ مقامی لوگوں نے مقامی رکن اسمبلی امانت اللہ خان اور کونسلر واجد خان سے بات چیت کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے ہٹا دیا اور ایم سی ڈی کا عملہ اور پولیس کے افراد بلڈوزر کاروائی کے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ اس کے بعد عام آدمی پارٹی کے لیڈر اور حلقے کے رکن اسمبلی امانت اللہ خان اور کونسلر واجد خان نے کہا کہ شاہین باغ میں کوئی بھی عمارت سرکاری زمین پر نہیں بنی ہے۔ یاد رہے پیر کو دہلی پولیس اور ایم سی ڈی کے افراد شاہین باغ پہنچے تو کانگریس پارٹی کے اراکین نے زبردست احتجاج کیا اور پولیس نے کانگریسی رہنما پرویز عالم کو گرفتار کر لیا۔ ادھر ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے مرکز کی بی جے پی حکومت پر سخت تنقید کی ہے۔ کانگریس پارٹی کے میڈیا انچارج نے پیر کو صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ ملک میں مذہبی بنیادوں پر لوگوں کے جذبات بھڑکائے جا رہے ہیں اور پورے ملک میں بدامنی کا ماحول ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت ملک میں ہندو مسلم منافرت بڑھا کر ہندو مسلم مذہبی تصادم کا ماحول تیار کر رہی ہے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ نے ایک بار پھر تاکید کیا ہے کہ افغانستان سے کسی بھی ملک پر کوئی حملہ نہیں ہوتا۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے افغانستان کے امور میں یورپی یونین کے خصوصی نمائندے تھامس نکلسن سے گفتگو میں تمام پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے طالبان کی دلچسپیوں خواہش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس ملاقات میں افغانستان کے امور میں یورپی یونین کے خصوصی نمائندے تھامس نکلسن نے بھی افغانستان میں معیشت، تعلیم و تربیت اور افغان عوام کے لیے روزگار کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ افغانستان میں طالبان حکام اور مختلف ملکوں کے نمائندوں اور سفارتکاروں کے درمیان اس قسم کی ملاقاتیں ایسی حالت میں انجام پا رہی ہیں کہ ابھی تک طالبان کی حکومت کو کسی بھی ملک نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ البتہ طالبان اس طرح کے رابطے کو اپنی حکومت کو عالمی برادری کی جانب سے بالواسطہ طور پر تسلیم کیے جانے سے تعبیر کرتے ہیں۔ یمن کی وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ جنگ بندی سمجھوتے پر عمل کرنے سے جار ممالک کا فرار ایک ایسا جرم ہے جس کے انسانی نتائج برآمد ہوں گے۔ یمن میں 2 اپریل سے جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے، تاہم جار سعودی اتحاد ہر روز اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یمن کی وزارت صحت کے ترجمان انیس الاسبہی نے علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی درخواست دینے والے 12 مریضوں کی موت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یمنی مریضوں کی جان بچانے کے لیے جنگ بندی سمجھوتے کے مطابق ہفتے میں صرف 2 سفر کافی نہیں ہیں۔ یمن کی وزارت صحت کے ترجمان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اس ملک میں 30,000 ایسے مریض ہیں جنہیں علاج کے لیے بیرون ملک بھیجنا ضروری ہے، کہا کہ یمن کے طبی شعبے کو جدید میڈیکل ساز و سامان کی ضرورت ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد عبدالسلام نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ یمن میں جنگ بندی کو 1 مہینہ گزر رہا ہے، لیکن جار سعودی اتحاد نے اب تک 1 پرواز بھی سنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے انجام نہیں ہونے دی۔ پریس ذرائع کے مطابق موصل میں امریکی جنگی طیاروں کے ایک حملے میں 2 عام شہری مارے گئے۔ عراق میں داعش دہشت گرد گروہ کے خلاف فوجی آپریشن ختم کیے جانے کے اعلان اور اس ملک سے امریکی فوجی انخلاف کے بارے میں عراقی پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل اور عراق میں فوجی موجودگی ختم کرنے کے بارے میں بغداد اور واشنگٹن کے درمیان مذاکرات کے کئی دور انجام پانے کے باوجود امریکی اپنی منمانی کرتے ہوئے عراق میں بدستور موجود ہیں اور ان کی جارحیت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سابرین نیوز کی رپورٹ کے مطابق عراق کے صوبہ موصل کے جنوبی علاقے بادیہ الحضر میں امریکی جنگی طیاروں کی جارحیت میں 2 عام شہری جاں بحق ہو گئے۔ عراقی سیکیورٹی انٹیلیجنس کمیٹی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ نے فضائی حملہ کر کے بادیہ الحضر میں دہشت گردوں کے مارے جانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ 2 عام شہری اور پیشے کے اعتبار سے 2 چرواہے تھے جو امریکی جنگی طیاروں کے حملے میں مارے گئے۔ اور سمن اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے بعد پروگرام اسلام ٹائم نشر ہوگا اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے جو لے کے شفاعت کا جو گھر سے تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے کرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے مائل بکرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، سلسلہ وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سوزواری۔ آپ جانتے ہیں کہ پروگراموں کے سلسلے میں ہم اسلامی عقائد و نظریات کے حوالے سے مختلف علماء کرام کے خیالات اور ان کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگراموں میں ہم نے توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور یہ جانا تھا کہ اسلامی عقائد و نظریات کا سب سے پہلا اصول توحید باری تعالیٰ ہے، اور توحید باری تعالیٰ دراصل خداوند تعالیٰ کی ذات اور صفات کا مجموعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اس کے وجود کے قائل ہیں کہ اس کائنات کا خالق خداوند تعالیٰ ہے، وہ ایک ہے اور صرف ایک ہے، اور اس کی ذات اور اس کی صفات ایک ہیں اور ان میں جدائی نہیں آ سکتی۔
اس کے بعد ہم نے توحید پرستی کے حوالے سے مادہ پرستوں کے سوالات کا بھی جائزہ لیا تھا اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ توحید پرستوں کے حوالے سے مادہ پرستوں کے جو سوالات ہیں اس کا دین اسلام کس طرح سے جواب دیتا ہے. ہمارے نزدیک یہ بات مسلمہ ہے اور دین اسلام کی روح سے اس کائنات کا خالق پروردگار عالم ہے جس نے اپنے علم و قدرت و ارادے کے ساتھ اس کائنات کو خلق کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا ہے اور اس کو فائل مختار بنا دیا ہے یا یہ کائنات پوری طرح سے اپنے بلبوتے پر چل رہی ہے یا نہیں, یا یہ کہ اس کائنات کا وجود اور اس کی بقا, اس کی دوام وہ بھی اس ذات والا صفات کی وجود کی مرہون منت ہے جو خالق ہستی ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے. اس بارے میں آئیے ملاحظہ کرتے ہیں ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی گفتگو کا پہلا حصہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی آئیڈیالوجی کا تعارفی مرحلہ جاری ہے. عرض ہوا کہ اسلامی آئیڈیالوجی اور اسلامی نظریہ کائنات جسے اصول دین کہا جاتا ہے اس کا پہلا حصہ توحید کہلاتا ہے. اسلامی تعلیمات کا مرکز اور منبع یہی عقیدہ توحید ہے. توحید یعنی اللہ کو, خالق کائنات کو ایک ماننا. اس میں دو باتیں شامل ہیں. پہلی بات یہ کہ کائنات کا کوئی خالق ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق ایک اور فقط ایک ہے. خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل پیش کی اس ابتدائی مرحلے میں برہان نظم اور دلیل نظم کے عنوان سے, کہ یعنی کائنات میں موجود نظم سے یہ ثابت اور واضح ہوتا ہے کہ اس نظم کا کوئی ناظم موجود ہے جس نے یہ عجیب و غریب نظم ایجاد کیا ہے, پیدا کیا ہے. نظم جس طرح ناظم کے وجود کو ثابت کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے, اسی طرح یہی نظم اپنے ناظم کی کچھ صفات کو بھی ثابت کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے. بعض صفات کا پچھلی نشستوں میں ذکر ہوا کہ اسی نظم سے ناظم کا علم ثابت ہوتا ہے, ناظم کی قدرت و طاقت ثابت ہوتی ہے, ناظم کا ارادہ و اختیار ثابت ہوتا ہے اور اسی طرح ناظم کا زندہ ہونا بھی ثابت ہوتا ہے. اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ناظم لامحدود ہے. ناظم کائنات کا ناظم یعنی خدا کسی جگہ پر محدود نہیں, خدا کسی آسمان پر محدود نہیں, بلکہ خدا ہر جگہ موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہم اس ناظم اور اس خدا کے ہر لحظہ محتاج ہیں. ہم مخلوقات الہی خلق ہونے کے بعد, پیدا ہونے کے بعد ہم مستقل نہیں ہوئے, ہم خدا سے بے نیاز نہیں ہوئے. ہم ہر لحظہ, ہر آن اور ہر وقت و سیکن اللہ کے محتاج ہیں. دیکھیں, اگر مثال کے طور پر ایک گاڑی کا آپ ملاحظہ کریں, گاڑی کو, گاڑی میں سینکڑوں کے حساب سے اجزاء ہوتے ہیں. اس میں مختلف نٹس ہیں, پلاسٹک کی بنی ہوئی, لوہے کی بنی ہوئی, مختلف اشیاء, مختلف دھاتوں سے بنی ہوئی مختلف چیزیں سینکڑوں کے حساب سے. انجینئر یا انجینئرز کے گروپ نے ان اجزاء کو خاص شکل دی ہے اور انہیں خاص ترتیب کے ساتھ یکجا کیا ہے جس سے یہ گاڑی بنی ہے. یا اسی طرح جب ہم مکان بنانے لگتے ہیں تو مکان کے لیے ہمیں اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے, سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, سریے کی, لوہے کی اور اسی طرح مختلف اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے. اور معمار یا مستری آ کر اس سیمنٹ اور لوہے اور سریے یا اینٹوں کو یکجا کر کے ہمارے لیے ایک بلڈنگ اور ایک مکان تعمیر کرتا ہے. لیکن ان دو مثالوں میں ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ گاڑی کے اجزاء یعنی وہ لوہا اور پلاسٹک وغیرہ پہلے سے موجود تھا، انجینئرز نے فقط انہیں آ کر ایک خاص ترتیب دی. اسی طرح مکان میں کہ اجزاء پہلے سے موجود تھے، اینٹیں موجود تھیں، سریا موجود تھا، مستری نے فقط آ کر ان میں ایک خاص تناسب اور ہم آہنگی ایجاد کی، ایک خاص نظم پیدا کیا تھا جس سے یہ مکان بنا. مستری نے اور ان انجینئرز نے ان اجزاء کو خلق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، وہ پہلے سے دنیا میں موجود تھیں وہ اشیاء. مستری نے یا انجینئرز نے فقط ان موجود اشیاء، پیدا شدہ اشیاء کو منظم کیا، انہیں پیدا نہیں کیا. لیکن ایک اور مثال بھی اگر آپ غور کریں، آپ اپنے ذہن میں مثلا کسی بڑی بلڈنگ کا نقشہ بنائیں، آپ کر سکتے ہیں، انسان اپنے ذہن میں کچھ بھی سوچ سکتا ہے. آپ سوچیں مثلا دبئی میں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ موجود ہے برج خلیفہ کے نام سے، کوئی 800-900 میٹر اس کی لمبائی ہے. تو آپ ابھی اسی وقت اپنے ذہن میں وہ بلڈنگ سوچ کر تصور کر سکتے ہیں، حتیٰ آپ اس بلڈنگ میں چلنے پھرنے والے افراد کو بھی تصور کر سکتے ہیں. اب یہ بلڈنگ جو آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ہے، جیسے ہی آپ اس بلڈنگ سے توجہ ہٹائیں، یہ بلڈنگ بالکل ختم ہو جاتی ہے اور نابود ہو جاتی ہے. جب تک آپ کی توجہ اس بلڈنگ کی طرف رہتی ہے، اس ذہنی بلڈنگ کی طرف جو آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہے، جب تک آپ کی توجہ اس ذہنی بلڈنگ پر قائم رہتی ہے، مرکوز رہتی ہے، وہ بلڈنگ موجود رہتی ہے. لیکن جیسے ہی آپ اپنی توجہ ہٹاتے ہیں، وہ بلڈنگ بالکل نابود ہو جاتی ہے. اس مثال میں اور اس مکان کی مثال میں فرق یہ ہے کہ مکان کی مثال میں جو مواد تھا، جو میٹر تھا، میٹیریل تھا، مستری نے وہ میٹیریل ایجاد نہیں کیا، اسی لیے مکان بن جانے کے بعد مستری سے بے نیاز ہو جاتی ہے. ابھی مثلا اس بلڈنگ کا، اس مکان کا مستری ممکن ہے مر چکا ہو، لیکن یہ گھر اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے. بن جانے کے بعد، بننے میں مستری کے محتاج تھی، لیکن بن جانے کے بعد اب اس کو مستری کی ضرورت نہیں رہی. لیکن وہ بلڈنگ جو ہم نے اپنے ذہن میں بنائی ہے، وہ جس طرح بننے میں ہماری محتاج تھی، تصور ہونے میں ہماری محتاج تھی، وہ برقرار رہنے میں بھی ہماری محتاج ہے. جیسے ہی ہم اپنی توجہ اس ذہنی بلڈنگ سے، اس متصور بلڈنگ سے ہٹاتے ہیں، وہ بلڈنگ بالکل نابود ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ذہنی بلڈنگ کی شکل بھی ہم نے بنائی تھی ذہن میں، اور اس کا میٹیریل بھی ہماری ذہن کا پیداوار تھا. اس کا میٹیریل بھی ذہن نے بنایا، اس کی شکل بھی ذہن نے بنائی. اس لیے جب تک ہماری توجہ اس ذہنی بلڈنگ کی طرف رہے، وہ بلڈنگ برقرار رہتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم اپنی توجہ ہٹائیں، وہ بلڈنگ نابود ہو جاتی ہے. بس ان دو مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر کسی شے کا میٹیریل بھی ہم بنائیں، یعنی وہ ناظم بنائیں، اور وہ نظم بھی ناظم ایجاد کرے، تو اس صورت میں وہ شے پیدا ہونے میں بھی ناظم کی محتاج ہے، اور اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی ناظم کی محتاج ہے. لیکن جہاں پر میٹیریل اس شخص نے نہ بنایا ہو، تو وہ شے اپنا وجود برقرار رکھنے میں اس شخص کی محتاج نہیں ہوتی، جس طرح ہم نے بلڈنگ کی مثال دی. یا گھڑی مثلا دیکھیں، وہ انجینئر جس نے گھڑی بنائی ہے، اب وہ ممکن ہے مر چکا ہو، لیکن گھڑی کا وجود برقرار ہے، اس لیے کہ گھڑی بنانے والے نے گھڑی کے اجزاء میں فقط تناسب اور ہم آہنگی ایجاد کی. اس نے گھڑی کے اجزاء کو خلق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، یہ اجزاء موجود تھے، اس نے فقط موجود اجزاء میں ایک نہ ایک ترتیب قائم کی، ایک ہم آہنگی قائم کی. اس لیے اب گھڑی بنانے والا اگر مر بھی جائے تو گھڑی کا وجود برقرار رہتا ہے، مستری اگر مر بھی جائے تو بلڈنگ اور یہ عمارت مکان برقرار رہتی. اسی طرح مختلف اشیاء، چونکہ ان اشیاء کی بنانے والوں نے فقط ان کو شکل دی ہے، فقط ان کو ایک تناسب اور ہم آہنگی ان میں ایجاد کیے، ان کے مواد کو میٹیریل کو ایجاد نہیں کیا، لیکن ذہنی بلڈنگ کا مواد بھی ہم نے ایجاد کیا اور اس مواد کو وہ صورت بھی ہم نے ہی دی. لہذا وہ ذہنی بلڈنگ جس طرح وجود میں آنے کے لیے ہماری محتاج تھی، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی ہر لحظہ ہر سیکنڈ ہماری محتاج ہے. پس ان دو مثالوں سے یہ قانون اور یہ حقیقت سمجھ میں آئی کہ جہاں کسی شے کا میٹیریل بھی اس ہستی نے بنایا ہو اور اس کو شکل و صورت بھی اسی ہستی نے دی ہو، تو وہ جس طرح پیدا ہونے میں اس کی محتاج ہے، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی اس کی محتاج ہے. تو اب آتے ہیں اس کائنات کی طرف. اللہ تعالیٰ نے، ناظم کائنات نے جو اس کائنات میں نظم ایجاد کیا ہے، اس نے فقط نظم اور تناسب ایجاد نہیں کیا، بلکہ اس کائنات کا میٹیریل بھی اسی نے ایجاد کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ناظم نے فقط موجودہ اشیاء کو ایک خاص ترتیب دی ہو، ایک خاص ہم آہنگی ان میں ایجاد کی ہو، لیکن ان کا میٹیریل اس نے ایجاد نہیں کیا ہو بلکہ کسی اور نے ایجاد کیا ہو. اس کا میٹیریل بھی اللہ نے خلق کیا ہے اور اس خلق کر کے اس کو خاص ترتیب بھی اللہ نے دی ہے. اس لیے کائنات کی ہر شے ہر لحظہ خدا کی محتاج ہے. جس طرح وجود میں آنے کے لیے خدا کی محتاج تھی، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی اللہ کی ہی محتاج ہے. پس دلیل نظم سے ہمیں ناظم کی ایک اور صفت بھی معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ کائنات کا جو ناظم ہے، اس کی بنی ہوئی اشیاء اپنے وجود میں آنے کے لیے بھی اس کی محتاج تھی اور وجود برقرار رکھنے میں بھی اس کی محتاج ہیں. یعنی ساری کائنات ہر لحظہ ہر لمحہ خدا کی محتاج ہے.
یا ناظرین، اس کائنات میں پائے جانے والا نظم و ضبط اس بات کی علامت ہے کہ اس کائنات کو ایک عالم و قادر و صاحب ارادہ نے خلق کیا ہے، اور اسلامی عقائد و نظریات میں اسے خداوند تعالی یا رب کریم کا نام دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے. اور ساتھ ہی یہ کہ اس کائنات کا وجود اور اس کی بقا اور دوام بھی اسی کی ذات سے وابستہ ہے. اب ایک اور سوال جو شاید ہماری نوجوان نسل کے ذہن میں ابھر سکتا ہو، اور چونکہ دنیا کے اندر مختلف مذاہب ایسے ہیں کہ جو متعدد خداؤں کے قائل ہیں، تو کیا اس کائنات کو متعدد خداؤں نے خلق کیا ہے اور وہ مل کر اس کا انتظام و انصرام چلا رہے ہیں؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جو ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہیں سے. لہذا اس سوال کا جواب دے رہے ہیں ڈاکٹر سید احمد قاسمی.
آج کے لیکچر میں ہم یہ بیان کریں گے کہ یہی نظم یہ بھی ظاہر اور ثابت کرتا ہے کہ اس کا بنانے والا ناظم ایک ہے اور فقط ایک ہے. کائنات کا ناظم دو، تین، پانچ، دس یا اس سے زیادہ نہیں، فقط اس کا ناظم ایک ہے اور فقط ایک ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ کائنات میں جو نظم ہے، اس یہ جو کائنات جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس میں جتنی بھی اشیاء ہیں یہ باہم ہم آہنگ ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. یہ ایک دوسرے سے اس طرح سے جڑی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے پر ان کی تاثیر ہے، یہ ایک دوسرے پر اثر کرتی ہیں، یہ ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، جڑی ہوئی ہیں. اس چیزیں ان کا اس طرح سے منظم ہونا، ایک دوسرے سے مرتبط اور متعلق ہونا، ایک دوسرے پر تاثیر اور تأثر رکھنا، ایک دوسرے سے ریئیکشن رکھنا، اور ان ریئیکشنز کے ذریعے ایک دوسرے کا وجود برقرار رکھنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ کائنات پر ایک نظم، ایک نظام حاکم ہے۔ دیکھیں مثلا ہم انسانی وجود کو لے لیں، انسان کے اندر 200 ٹریلین سیلز ہیں، لیکن یہ 200 ٹریلین سیلز 200 ٹریلین مختلف اشیاء نہیں ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل لا تعلق ہوں، بلکہ یہ 200 ٹریلین سیلز ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر سیلز اپنی جگہ پر جو کام کر رہا ہے وہ اس کا کام 200 ٹریلین سیلز پر اثر انداز ہو رہا ہے، اسی طرح باقی سیلز کا بھی کام ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹلی ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہ سارے خلیات، یہ سارے سیلز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ان ہر ایک کا فنکشن دوسرے کا وجود برقرار رکھے ہوئے، اسی طرح ان کی باہمی ہم آہنگی سے انسان کا وجود برقرار رہتا ہے، انسان زندہ رہتا ہے۔ اسی طرح آپ زمین میں دیکھیں، آج زمین میں ایکو سسٹم کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین میں جتنے بھی اشیاء ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، یہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹ۔ ممکن ہے ڈائریکٹ اثر انداز ہو، ممکن ہے کئی مرحلوں بعد اثر انداز ہو، لیکن بہرحال کافی حد تک سائنس نے بھی یہ دریافت کر لیا ہے کہ یہ ساری اشیاء ایک دوسرے سے بالکل جدا نہیں ہیں۔ باہر اگر یہ روشنی ہے، روشنی کے فنکشنز اسی طرح ہیں جس طرح آنکھ کام کرتی ہے، یعنی آنکھ اور یہ روشنی آپس میں ٹیونڈ ہیں، ان کو آپس میں منظم اور ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ کان کی جو خصوصیات ہیں انسانی کان کی، باہر آوازوں اور لہروں اور ویوز کی جو خصوصیات ہیں، آپس میں مرتبط اور منظم ہیں، آپس میں ہم آہنگ شدہ ہیں، آپس میں ٹیونڈ ہیں۔ اسی طرح باقی اشیاء کائنات میں جتنے ایلیمنٹس ہیں، کائنات کوئی 100 یا 120 مختلف عناصر سے مل کر بنی ہیں، وہ سارے عناصر انسانی وجود پر اثر انداز ہوتے ہیں یا دوسرے جانداروں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک طرف سے ہم مثلا دیکھتے ہیں کہ درخت آکسیجن خارج کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر کے اپنی خوراک بناتے ہیں، لیکن اور اس کے مقابلے میں انسان آکسیجن جذب کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے، اسی لیے انسان کو جس آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے یہ درخت اسے پروڈیوس کر رہے ہیں، اور درختوں کو جس کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہے وہ انسان پروڈیوس کر رہے ہیں، اسی لیے ان دونوں کا وجود برقرار ہے۔ اگر درخت نہ ہوتے، اگر یہ سرسبز اشیاء نہ ہوتی تو وہ مطلوبہ مقدار میں آکسیجن پیدا نہ ہوتی اور انسان کا وجود بھی برقرار نہ رہتا۔ دیکھیں یہ ساری اشیاء اسی طرح ایک غذائی چکر میں، ایک وجودی چکر میں سب ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ حتیٰ اب سائنس یہ بھی دریافت کر چکی ہے کہ یہ جو ہمارے سر کے اوپر ہزاروں اور بلکہ اربوں کھربوں ستارے موجود ہیں، مختلف کشائیں گیلیکسیز موجود ہیں، یہ بھی آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ نیوٹن نے نظریہ پیش کیا کائناتی تجاذب کے نام سے کہ یہ خلا کے اندر، اس لامحدود خلا کے اندر اتنی گیلیکسیز ایک دوسرے کی نسبت کشش رکھتی ہیں، تبھی ان کا وجود برقرار ہے۔ بہرحال اتنی ساری باتوں سے اور اس سے زیادہ مزید کئی باتیں جو سائنسی کتب میں موجود ہیں، سائنسی دریافتوں کی صورت میں بیان ہوئی ہیں، ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اس پوری کائنات پر ایک نظام حاکم ہے۔ یعنی اس وقت جب ایک نظام حاکم ہے تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ناظم بھی ایک ہی ہے، ایک ہی ناظم تھا، ایک ہی خدا تھا، ایک ہی خالق ہے جس نے اس ایک نظام کو خلق کیا ہے، جس میں یہ ساری اشیاء جڑی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے پر ان کا تاثیر، ایک دوسرے کی تاثیر ہے، ایک دوسرے سے یہ لوگ اثر لے رہے ہیں، تبھی ان کا وجود برقرار ہے اور کائنات کا یہ سلسلہ، یہ خوبصورت سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ بس جب نظام ایک ہے تو یقیناً ان کا ناظم بھی ایک ہے، ناظم دو نہیں، اگر ناظم دو ہوتے تو یقیناً ہر ناظم اپنا، چونکہ ناظم کا اپنا ارادہ، اختیار، اپنا علم تھا، یقیناً ہر ناظم اپنے ارادے کے مطابق، اپنے علم اور اپنی چاہت کے مطابق نظم پیش کرتا، نظم ایجاد کرتا۔ اگر ناظم کئی ہوتے تو کائنات میں بھی مختلف نظام ہوتے، ایک نظام نہ ہوتا، لیکن چونکہ ایک نظام موجود ہے تو یہ ایک نظام یہ ظاہر کرتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ناظم بھی ایک ہے۔ مثال دیتے ہیں، دیکھیں اگر ہم تین مختلف آرٹسٹوں کو، جو تین مختلف آرٹسٹ ہوں، جدا جدا ہوں، ایک دوسرے سے مستقل ہوں، ہم تینوں کو مثلاً کہیں کہ ایک فرض کریں مرغی کی دم بنائیں اور دوسرا آرٹسٹ کسی اور جگہ پر مرغی کا جسم بنائیں اور تیسرا آرٹسٹ کسی اور جگہ پر، جو جس کو ان کے بارے میں علم نہ ہو، اسے ہم کہیں کہ وہ مرغی کا سر بنائیں، یعنی تین مختلف آرٹسٹوں کو تین مختلف جگہوں پر ہم کہیں کہ ایک مرغی کا دم بنائے، اس کی دم بنائے، دوسرا اس کا جسم بنائے اور تیسرا اس کا سر بنائے، اور جب یہ تینوں یہ پینٹنگیں اپنی بنا لیں تو اب جب ہم ان تینوں کو جوڑیں گے تو ہم واضح طور پر دیکھیں گے کہ مثلاً اس نے، جس نے دم بنائی ہے، اس نے کوئی خاص رنگ استعمال کیے، کسی خاص سائز کا بنایا ہے، جس نے، اور دوسرے آرٹسٹ نے جس نے جسم بنایا مرغی کا، اس نے کوئی اور کلر یوز کیے ہیں اور کوئی کسی اور سائز میں بنایا ہے، اور تیسرے نے جس نے مرغی کا سر بنایا ہے، اس نے بھی کوئی اور رنگ اور کوئی اور سائز استعمال کیا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تین آرٹسٹ ہوں تو اتنا مرغی کے تین بڑے حصے متناسب اور ہم آہنگ نہیں بنا سکتے ہیں، چونکہ ہر ایک کا اپنا چوائس ہے، ہر ایک کا اپنا علم ہے، ہر ایک کا اپنا اختیار ہے۔ اسی طرح اگر کائنات کے دو ناظم ہوتے یا دو سے زیادہ ناظم ہوتے تو وہ بھی اپنے ارادہ و اختیار سے مختلف قسم کے نظم ایجاد کرتے، مختلف قسم کے نظام ایجاد کرتے، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ کائنات کا یہ نظام برقرار نہ رہتا بلکہ نابود ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ چونکہ ایک ناظم مثلاً چاہتا کہ فرض کریں اس وقت بارش ہو، دوسرا ناظم چونکہ مستقل تھا، صاحب ارادہ و اختیار تھا، وہ چاہتا کہ مثلاً بارش نہ ہو، تو ان دونوں کے ارادے آپس میں ٹکرا جاتے، اور چونکہ دونوں کے پاس طاقت بھی تھی اس لیے وہ شے بنتی نہ، ایک بناتا دوسرا فوراً اسے ختم کر دیتا۔ اسی طرح ہر دوسری چیز کے بارے میں بھی یہی صورتحال پیش آتی، اور دو ناظم یا دو سے زیادہ ناظموں کے موجود ہونے کی صورت میں یہ نظام برقرار ہی نہ رہتا، یا یہ نظام ہر لمحہ بدلتا رہتا، ایک ناظم کچھ چاہتا، دوسرے سیکنڈ میں دوسرا ناظم کوئی کچھ اور چاہتا، تیسرا کچھ اور چاہتا، اور یہ نظام ہمیشہ ہر سیکنڈ اسی طرح بدلتا رہتا، اور ایک بے نظمی اور افراتفری ہمیں نظر آتی، حالانکہ اس طرح کی کوئی چیز ہم کائنات میں نہیں دیکھتے، ہمیں ایک نظام دکھائی دیتا ہے، اسی ایک نظام کی برقراری ہے جس کی وجہ سے سائنس اپنی دریافتیں کر رہی ہے، اور سائنس کے فارمولے تمام جگہوں پر یکساں طور پر عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ بس نظام ایک ہے، جب نظام ایک ہے تو یقیناً اس نظام کا ناظم بھی ایک ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی کہے کہ ناظم ممکن ہے دو ہوں، دس ہوں، اور وہ دس انجینئرز کی صورت میں آپس میں ایک توافق کریں، آپس میں مل بیٹھ کر بات چیت کر کے وہ ایک کسی ایک سسٹم پر متفق ہو جائیں۔ یہ بات چند انسانوں میں تو ہو سکتی ہے، چند انجینئرز میں تو ہو سکتی ہے، لیکن چند خداؤں میں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہر خدا مستقل ہوتا ہے۔ وہ خدا جو مستقل نہ ہو، وہ خدا جس کے پاس علم کم ہو، وہ خدا جس کے پاس طاقت کم ہو، وہ خدا جو دوسرے خدا کے توافق کا محتاج ہو، وہ خدا ہی نہیں، چونکہ وہ خود محتاج ہے، چونکہ وہ خود کمزور ہے، ضعیف ہے، جس کو دوسرے خدا کی ایگریمنٹ لازم ہے، جس کو دوسرے خدا کا توافق لازم ہے، جو دوسرے خداؤں کی حامی بھرنے کا محتاج ہے، وہ خود محتاج ہے، ناقص ہے، کمزور ہے، محدود ہے، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. خدا وہ ہے جو مستقل ہو، جو لامحدود ہو، جس طرح کہ ہمیں خود نظم دکھائی دے رہا، وہ اسی دلیل نظم سے ثابت ہوا کہ خدا لامحدود ہے. اس لیے خدا دو نہیں ہو سکتے، تاکہ وہ کسی اور ناظم کا محتاج ہو، اس کی حامی بھرنے کا محتاج ہو، اس کی ایگریمنٹ کا محتاج ہو. پس کائنات میں موجود ایک نظام سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس نظام کا ناظم بھی ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے. پس یہاں تک ہمیں دلیل نظم سے یہ پتہ چلا کہ کائنات کا ناظم ایک ہے اور ایک سے زیادہ نہیں ہے.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و ابدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحق ہے فرجا عجلا قریبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما نصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث ادركني 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 الساعة 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 العجاب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.